الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم دوست و ساتھیوں، چونکہ ہمارا سفر ہے تو میں چند باتیں پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا محسن صاحب کی تلاوت ہوگی اور مولانا برہان صاحب، مولانا ابراہیم صاحب ذکر اور بیان کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور چونکہ ہمیں جلدی ہے تو ہم ذرا جلدی چلے جائیں گے. جو تصوف ہے اس کے معنی، اس کا مطلب اچھے اقوال، اچھے افعال، اچھے کام، اچھی باتیں اور اچھے اخلاق، یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ صوفی اور تصوف کی علامت ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ اچھے اقوال جس کا مطلب ہے وظائف پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کا ذکر بعض کہتے ہیں ہزار دفعہ میں نے کیا, کچھ کہتے ہیں میں نے 3000 دفعہ کیا. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز اچھے افعال, اچھے کام, یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور اچھے کام کرتے ہیں. لیکن جو تیسری چیز ہے اچھے اخلاق, اچھی عادات, اس کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی تصوف اور صوفیہ کے نزدیک اہم چیز ہے. مثلا بات بات پر غصہ آنا, غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے غصے کو پیتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اوپر سے احسان کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اوپر سے احسان بھی کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے غصہ آدمی کی ایمان اور ایمان کے کاموں کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے ایک کڑوی دوا ہے, ایلوا اس کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں جب عورتیں ماں اپنے بچے کو دودھ سے چھڑاتی تھی تو اپنے سینے پر وہ لگاتی تھی اور جیسے بچہ منہ ڈالتا تھا واپس ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ اگر شہد میں وہ ڈالا جائے تو شہد کڑوا ہو جائے گا. اسی طرح غصے کی وجہ سے ایمان اور ایمان والے کاموں میں کڑواہٹ اور خرابی آتی ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مجھے کچھ وصیت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر پوچھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, تیسری مرتبہ یہی فرمایا غصہ نہ ہو, گھر بھی اچھا چلتا ہے, گھر کے اندر بھی سکون ہوگا, باہر بھی سکون ہوگا, جھگڑا بھی نہیں ہوگا. کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے پھر اس غصے کا نتیجہ کئی سال تک رہتا ہے. اور ہمیشہ پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے. ایک صحابی نے غصہ کیا اپنے ماتحت پر یا اپنے غلام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے اللہ اقدر علیک منک علیہ, اللہ تبارک و تعالی تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو. اللہ تعالی کو تمہاری اوپر زیادہ قدرت ہے, اس لیے یہ سوچ لو اللہ اگر میری پکڑ کرے تو کیا ہوگا, غصہ مت کرو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ علم کے ساتھ میری مدد کرے اور علم کے ساتھ مجھے مستغنی بے نیاز کر دے اور زینی بالحلم صبر کے ساتھ غصہ نہ ہونے کے ساتھ مجھے مزین اور خوبصورت کرے غصہ نہ آئے آدمی اطمینان سے رہے خود بھی اطمینان سے رہے گا دوسرے کو بھی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائے گا غصہ کرے گا اپنے کو بھی نقصان اپنے دماغ کو نقصان دل کو نقصان صحت کو نقصان اور دوسری کو بھی نقصان غصے کا ایک نقصان یہ ہے اگر غصہ اپنے چھوٹے پر کرے تو گالی گلوچ کرے گا غصہ کے میں سخت الفاظ کہے گا اور اگر کسی بڑی شخصیت اور بڑے پر اس کو غصہ آئے غصہ نہیں اتار سکتا پھر اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوگا اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے مریدوں کے اپنے تعلق والوں کی بہت بہترین تربیت فرماتے تھے ان کے ایک خلیفہ حضرت مولانا عبد الغنی پھوپھل پوری رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کسی دیہاتی پر غصہ کیا فی الفور ان کے دل میں آیا میں نے اچھا کام نہیں کیا غلط کام کیا پوچھا وہ دیہاتی کہاں گیا ہے ان کو بتایا گیا کہ اپنے کھیت میں گیا ہے یہ وہیں سے چلے پوچھتی پوچھتے کھیت میں پہنچے ان سے کہا میں نے آپ پر غصہ کیا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں وہ حیران رہ گیا اتنی بڑی شخصیت بڑے آدمی میرے پاس یہاں معافی مانگنے کے لیے آئے دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کشتی میں ان کے ساتھ بیٹھے اس خواب سے بہت خوشی ان کی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے خوش ہو گئی میں نے غصہ کیا تھا غصے کو تھوکا اور پھر معافی مانگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو پکڑا تھا مقابلے میں قتال میں جہاد میں اس کو نیچے گرایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے قوت و طاقت دی تھی اس کی اوپر بیٹھ گئے نیچے سے یہودی نے ان کی اوپر تھوکا ان کے چہرے پر حضرت علی کے چہرے پر تھوکا جیسے تھوکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اس نے کہا یہ میں حیران ہوں کیوں مجھے چھوڑ دیا جبکہ میں آپ کے قابو آپ کے کنٹرول میں تھا تو حضرت علی نے فرمایا اب تک میرا آپ کے اوپر جو غصہ تھا اللہ کے لیے تھا اللہ کے لیے غصہ ہونا چاہیے اب جب آپ نے میرے منہ پر تھوکا اب اگر میں تم کو پکڑتا تو انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اس لیے میں نے چھوڑ دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے غصہ گناہوں کی ماں ہے اور غصہ گناہوں کی جڑ ہے اسی طرح اچھے اخلاق اچھی عادات یہ بھی علم تصوف کا حصہ ہے اور جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا, جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے کامل اور بہتر مسلمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کبھی کبھی قرضہ ہوتا تھا, بعض مرتبہ یہودی آتا تھا. ایک مرتبہ یہودی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ کہے, حالانکہ وقت پورا نہیں ہوا تھا قرضے کا. صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لے, اس کو سزا دے. اتنی بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خامخواہ غصہ صحابہ کرام کے سامنے کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, شاعر کا شعر ہے, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب کو ہم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے میری تابعداری کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بلندی کے لیے کہ اونچی شخصیت ہے, آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تاکہ امت پر واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم, امتوں کے نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں, انبیاء علیہ السلام کی نبی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, ان کو حق ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرے یا الفاظ کہے, تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھی دیہات کے لوگ آتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے مطالبہ کرتے تھے, آپ کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا مال ہے, ہمیں اس میں سے دے دے. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر کھینچتے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, سب سے زیادہ سخاوت والے تھے. واشجع الناس, سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ شجاعت والے تھے. اور اخلاق یہ کہ کانا یخسف نعلہ, اپنی جوتی کی مرمت خود کرتے تھے. یحلب شاتہ, بکری کا دودھ خود نکالتے تھے. ویعمل فی بیتہ, اپنے گھر میں خود کام فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس کو, جو ان کے سوتیلے بیٹے تھے, ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت انس کے والد کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا, اور ام سلیم نے بھی حاضر کیا ان کی والدہ نے, اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس رضی اللہ عنہ ہوشیار بچہ ہے, آپ کی خدمت میں لگا رہے گا. اور پھر جب ایک مرتبہ سفر جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سفر کے لیے بھی اجازت مانگی کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو تو انس آپ کے ساتھ سفر میں جائیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, حالانکہ خادم سے کبھی کبھی ایسا کام ہوتا ہے جو نامناسب ہو, کرنے کا کام ہے نہیں کرتا, نہ کرنے کا کام ہے کر لیتا ہے, لیکن فرماتے ہیں کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یا فلان کام کیوں نہیں کیا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل ما یوضع فی میزان المؤمن الخلق الحسن, اچھے اخلاق بہترین اخلاق قیامت کے دن میزان اور ترازو میں رکھے جائیں گے اور وہ سب سے بھاری ہوں گے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, نصیحت. فرمایا جی. ایک یہ فرمایا او ابو ذر زیادہ خاموش رہیں, زیادہ باتیں نہ کریں, اور دوسری بات فرمائی اچھے اخلاق کو اچھی عادات کو اپنائیں. اور کبھی کبھی غصے کی وجہ سے اور بد اخلاقی کی وجہ سے اور بری عادت کی وجہ سے آدمی کا پورا مستقبل آنے والا زمانہ پورا خراب ہو جاتا ہے, لیکن تھوکا ہوا واپس نہیں آتا. اس لیے اردو کے ایک شاعر کا شعر ہے اور بہت اچھا شعر کہا ہے کہ اس دور کو دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے تھوڑی دیر کی خطا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے صدیوں نے اور سینکڑوں سال پریشانی رہتی ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کچھ کلمہ کہا, مثلا یہ کہا یا ابن السوداء آپ کی والدہ اے افریقن کے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی, بلال رضی اللہ عنہ نے بتائی یا کسی اور نے بتائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا آپ نے ان کو طعنا دیا, یہ آپ کے غلام ہے, آپ کے خادم ہے, آپ کے بھائیوں کی طرح ہے, جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ, تم پیتے ہو اس میں سے ان کو پلاؤ, پہنتے ہو ان کو پہناؤ. تو حضرت ابو ذر کو کسی نے دیکھا کہ ان کا غلام تھا اور وہ بھی موجود تھے, دو جو جس کو جوڑا کہتے ہیں, جوڑے کا مطلب اوپر بھی سفید نیچے والا بھی سفید, اوپر والا سبز نیچے والا بھی سبز, اوپر گرین نیچے بھی گرین, اس کو جوڑا کہتے ہیں. تو حضرت ابو ذر نے فرض کرے ایک سفید کپڑا پہنا تھا, ایک سبز نیچے سبز اوپر سفید, اور ان کے غلام نے بھی اس طرح ایک سفید کپڑا ایک سبز فرض کریں. تو کسی نے کہا یہ تو آپ نے عجیب کام کیا, اگر آپ دونوں سفید پہنتے وہ دونوں سبز, یا آپ دونوں سبز وہ دونوں سفید, اچھے لگتے. حضرت ابو ذر نے فرمایا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پہنو اسی میں سے پہناؤ, میں نے سفید پہنا ہے ایک سفید ان کو پہناؤں گا, میں نے سبز پہنا ہے ایک سبز ان کو پہناؤں گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ فائدے کا کام کرو, ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو, ان کے ساتھ بہتر اچھا معاملہ کرو. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے, حضرت ابو ذر آئے لیٹ گئے, اور جس غلام یا جس خادم کو یہ کہا تھا, سخت کلمہ کہا تھا, کہنے لگے تم میری گردن پر پاؤں رکھو گے تب مجھے تسلی ہوگی, اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا, جب تک آپ ایسا نہ کریں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور غصہ, بد اخلاقی, اس کی وجہ سے آدمی میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد دشمنی ایسی چیز ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اس کے لیے مغفرت, اس کے لیے جنت کی بشارت, خوشخبری, سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان دشمنی ہے, غصہ ہے, ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں, ان کے معاملے کو لیٹ کر دو, جب یہ صلح کریں گے تو ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی غصے سے ہماری حفاظت فرما دے, اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے, اور شریعت کے موافق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صاحب آگے دعوت کیجیے, ہم اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
بس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقال عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال صلى الله عليه وسلم أيضا رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وكما قال صلى الله عليه وسلم وبعد And most definitely not worthy of saying anything except with the intention of our own rectification. Allah Azza wa Jal has given us the Qur'an Azim as the greatest form of hidayat and guidance. And there are so many amazing, innumerable benefits in every verse of Qur'an Azim. As Hazrat Mufti Sahib has emphasized, the objective of tasawwuf is that our statements, our actions and our akhlaq becomes rectified. And one of those aspects as far as akhlaq is concerned that our deen has placed great emphasis upon is the rights of parents. To understand the magnanimity of the rights of parents, at numerous places in the Qur'an Azim, when Allah Ta'ala gives various commands and injunctions, Allah Azza wa Jal initiates with the most important aspect, the cornerstone of our deen, and that is Tawheed. Not to ascribe any form of partnership to Allah Ta'ala. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. In both these instances, to cite just two out of many other examples in the Qur'an Azim, immediately after Allah Ta'ala's most basic right upon which all forms of success depends, that is not ascribing anything as a partner to Allah Ta'ala, immediately thereafter, second to that, Allah Ta'ala mentions the rights of parents, that be kind, display good character in the way you treat your parents. So immediately followed up by Allah Ta'ala's right, comes the right of parents. We know obviously, amongst human beings, the one who enjoys the greatest rights upon us, our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ, that we should love Nabi sallallahu alayhi wa sallam more than those who are the most beloved to us, our parents, our children. In fact, we should love Nabi sallallahu alayhi wa sallam more than our own selves. And therefore, the most chaste, respected wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla has decreed them, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, they are our mothers. It is from this verse that they derive the title Ummahatul Mu'mineen, the plural. And individually, therefore, each one of them is given the title Ummul Mu'mineen. But after that, amongst human beings whom we interact with, the one who enjoys the greatest rights, our parents, Allah Ta'ala tells us the reasoning behind this. Their favors upon us are innumerable. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ, that your mother merely on conceiving you, from that point onwards, difficulty upon difficulty upon difficulty, conceiving, pregnancy, childbirth, breastfeeding, seeing to one's knees in infancy. Nabi sallallahu alaihi wasallam once said to a sahabi that the only way you can ever some way fulfill the rights of your parent or your father is you find him as a slave. You make a concerted effort to earn some money, buy his freedom and set him free. You have gone to some extent in fulfilling some of their rights. To understand what an important right parents enjoy as far as treating them well, kindly, being respectable to them. We know the most abhorred of sins to Allah Ta'ala is shirk, ascribing a partner to Allah Ta'ala. It is that sin that a person departs from this dunya, unforgivable. The one thing Allah will never ever forgive is shirk, ascribing a partner to Allah Ta'ala. So if one's parents happen to be mushrikeen, those who ascribe partners to Allah Ta'ala, even in that case Allah Ta'ala says, that yes, if they compel you upon ascribing a partner to Allah, or by extension, if they force you into disobedience and the sin of Allah Ta'ala, they command you to do something, it is against the commands of Allah, in that instance, do not obey them, but وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Even in the case of a parent being a mushrik, going to a temple and worshipping idols as partners to Allah, even regarding such a parent, the Qur'an says, the fact that Allah has chosen them as your parents, then treat them with kindness in matters of dunya as far as possible, not compromising the laws of Allah Ta'ala in doing so. So we can understand this Similarly, Hazrat Luqman radiallahu anhu, in his great advices of great wisdom to his son, immediately after saying, La tushrik billah, O my beloved son, first advice, do not ascribe a partner to Allah Ta'ala, for shirk is a great form of oppression. And before he goes on with his advices, Allah Ta'ala intercedes and comes in between and says that him being the father and this is his son, so possibly out of lofty character may not have said it, but Allah will say it himself, the rights of parents are thereafter emphasized. There is an amazing incident in Quran Azim from the history of the Bani Israel. In the time of Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, there was a person who possessed abundance of wealth. Two of his cousins, who would have been inheritors, tried to speed up their share in his inheritance, and they murdered this person. Two of the cousins murdered him, that if he dies, we will be his inheritors so that money comes to us quicker. However, the murder was done in secret. Nobody was aware who the murderers were. Allah Ta'ala revealed to Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam as a miracle that command your nation to slaughter a cow and strike some of the flesh on the dead body of the person who was murdered, and Allah will make aware who the killer was. Now the Bani Israel are the Bani Israel. Instead of directly, simply obeying the command of Allah Ta'ala, they firstly showed disrespect to Musa alayhi salam when he gave the command. They said, أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا. Are you making us a mockery, a laughing stock us by giving such a command? The divine commands of Allah Ta'ala are absolutely pristine and pure. Every command of Allah is perfect. It is filled with wisdom and knowledge and compassion. And we humbly, willfully obey the command of Allah Ta'ala without questioning, without trying to compare it to intellect, with our fallible, limited intellect. And instead of obeying the command of Allah Ta'ala with simplicity and humility, they then went into deep questioning, interrogating Musa alayhi salatu wasalam, small little points that tell us more details, what type of a cow. And the more they went into questioning, the more difficult Allah Ta'ala made it upon them. Initially it was said, just a cow. Then the command was given, not too old, not so young to be a virgin. Then not one that has toiled and worked excessively in irrigation or in as far as farming is concerned, in tilling the soil. So it must not have been burdened with hard labor. And then specifically when they went on to more specifics, they tell us what color should that cow be. The color was given safra, faqi'ul lawnuha tasurru an-nadhirin. It should be a bright yellow that by looking at it, it causes happiness to the heart of people who look at it. So they started looking for this cow with the exact specifics and found it extremely difficult. They could not find it in the entire nation. Now on the other hand, what happened is that at that time in the Bani Israel, there was a very pious person. He had a child from his wife, a little baby. And he possessed a golden calf. He took this calf to a thicket of trees, let it free there and said, Oh Allah, I leave this so that it may be of benefit to my child at some point later in his life. The man took ill and passed away. So his wife was left with this little orphan child. Whenever anybody in the Bani Israel saw that grazing in the jungle, they would try and catch it, unable to do so. It was very powerful, very forceful. The moment that they would try and catch that cow, it would run away. So when this child grew up, his mother said to him that, look, your father had left a golden calf for you as your inheritance, and it will come to you at the time of your most need. So to go to a certain thicket of trees, and you will see it at a distance, and make dua to it, and make dua to Allah Ta'ala, that I ask that Allah, who is the Allah of Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Yaqub alayhi salam, say it in these words, and Ishaq alayhi salam, say that I ask that Allah, who is the Lord of these various Anbiya alayhi salam, that this cow should come to me. The boy goes and he calls out and makes dua in these words. The cow comes in submission to him. Now before it went, his mother had said to him that when it comes to you, it will come into your control. Hold it by its neck and bring it here. So the moment the cow came to him in submission, Allah Ta'ala, as an extension, the miracle of Sayyidina Musa alayhi salam, allowed that cow to speak to this child, or to this young man now, and said to him, that praising him that you are a man of piety, but the point that we are discussing here, and its relation to the topic, is it said, Barran bi ummihi, O you the one who was extremely kind, compassionate, and in servitude to your mother. So all of this is being given to him on account of khidmah, respect, and honoring his mother. The cow said to him that, why go through such a difficulty? Sit on me and I will be a conveyance to you. He said, no, I will do exactly as my mother said, hold you by the neck and take you. The cow said, oh, the one who has obeyed his mother, you have done well, because had you sat on me, I would have been out of your control. He brings it to his mother. They find out what is the market-related price. It was 3 gold coins, 3 dinars. So she says, take this to the marketplace and sell it for nothing less than that. He goes to the marketplace. On the other hand, Allah Ta'ala sends an angel as a test and to honor him. The angel says, how much? He comes in human form. He says, 3 dinars. But I have to consult my mother about the sale. The angel says that, fine, let me offer you 6, double the price, conditional that you sell it to me without telling your mother. He says, I can never do so. I have to consult with her. He comes back to his mother. This offer has been made. The mother said that, fine, if he comes again, then you may sell it. The angel comes back and then says that, let alone 6, let me sell it to you for 12, conditional that you do not consult your mother. He says, this I cannot do. When he comes back and reports to his mother, she says and realizes she was a pious woman, that this is the test, an angel who has come in the form of a test to you. When he comes to you next time, then ask him, what does he advise? What should we do with this cow? When the angel comes back to him in human form, he asks the question that my mother asked, what is your advice to us? The angel says, oh, the one who has showed great respect and honor to his mother, Allah Ta'ala will reward you in the most amazing means. Very soon the Bani Israel will come to you in desperation, and they will pay nothing less for the cow than its entire skin filled with gold coins. The Bani Israel finally come and see this exact cow described Allah Ta'ala to them. So they were desperate to pay whatever the amount was. So the price was set that the cow's skin, hide filled with gold coins, is the price of the cow. They had to pay it for the bahuha wa ma kadu yaf'alun. Eventually it was slaughtered. The dead person's body was struck with it. He came alive for a little while and mentioned who were his killers, his 2 cousins. And it is from that point onwards that there is a masla in inheritance. If someone is a possible heir, an inheritor, but he happens to be the murderer of the person, he is deprived of inheritance. In this incident, we learn the great importance of showing honor, respect to one's parents. This is such an important matter that Allah Ta'ala has given us the specific etiquettes. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Thereafter Allah Ta'ala says, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. If any of your parents, father and mother, both of them or any one of them, reaches old age in your parents. Now this is the test, that we know that throughout lives they are our benefactors, they do so much for us, even well into our advanced years. But when they reach an old age, Allah Ta'ala tells us in the Quran, the psyche of a human being, when you get to old age, you have childlike habits once again. So Allah is imploring us that be tolerant when they reach old age, maybe severe pain, illness, maybe senility starts to set in. So Allah Ta'ala says they will do and say things that may irk or irritate a person. Allah Ta'ala says in that instance, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Never say to them, never even say a two-worded statement of uff to them when they are at old age in your presence. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Do not scold them, do not reprimand them. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Speak to them in the most noble, respectable terms. Call them honorary titles, titles of love, honor, respect. The tone should be one of respect. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Ulama have mentioned a beautiful point that amongst the etiquettes that when we sit in the company, we sit with humility, with respect. To the extent, we have heard some of our seniors saying that when you sit in the presence of your parents, they are speaking to you, addressing you, give them your full attention. Do not divert your attention somewhere else. Today, sadly, you would see parents addressing us. We are busy on our cell phones, giving them half attention or fake attention. So full attention, undivided, with honor, with respect, with love. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ. Allah Ta'ala says further, adopt extreme humility in their company. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ مِنَ الرَّحْمَةِ. Compassion and mercy at all times. And continuously, Allah even teaches us, make dua for them and teaches us the exact words. SubhanAllah, the beauty of Quran, it is concise, that in a short amount of words, there are volumes of wisdom. So make dua for them in the following words, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, have mercy upon both of them. So one is, Allah, show your extreme mercy upon both my parents, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, as they had showed compassion and mercy to me when I was a helpless little child. Ya Allah, now you show your special mercy and love and compassion to them. Amazingly, this dua can be made for those of our parents who are alive. Many of us may have lost our parents. We always will have that regret. I could have done more. I should have sat one more time in their company. And we have seen, mashallah, from our senior ulama ikram, what living examples they are of how they had made extreme khidmah and love and respect to their parents. Allah Ta'ala blessed them with honor and dignity. Allah accepted them for the khidmat of deen. Allah Ta'ala turned the hearts of people favorably towards them. Many of them, if we go back to the root, is they had made great khidmah of their parents while they were alive. So, lot of love, lot of respect to our parents. You know, in the time of Sayyidina Musa alayhi salatu was salam, Sayyidina Musa alayhi salam once asked Allah Ta'ala that, oh Allah, show me who will be my companion, who will be my neighbor in Jannah. Allah Ta'ala shows him a certain person from the Bani Israel. He is surprised. This man was not known to be of high levels of piety. So Sayyidina Musa alayhi salatu was salam came closer to this person to see what qualities does he possess. He notices one thing, that after a hard day's work, when he comes home, the first port of recall is his mother. He comes to her, shows her love, respect, does her khidmah, combs her hair, feeds her every morsel. And then after all of that, Sayyidina Musa alayhi salam notices from a distance that she says something which was inaudible to him. He could not understand it. When the man came out, Sayyidina Musa alayhi salam said, I've seen what I've seen. But what did she say to you in those words that I could not understand? He says, no, leave it. Sayyidina Musa alayhi salam, leave it. It doesn't matter. It's okay. He insisted, Sayyidina Musa alayhi salam insisted and said that, please do tell me what she has said to you. He says, every night when I do the khidmah of my mother, at the end of it, she says to me, may Allah make you the neighbor of Musa alayhi salam in Jannah. So love, respect to our parents, those of parents who have passed away, they still have rights. We can still atone. Al-salati alayhima wal-istighfari lahuma. Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us specifically when a sahabi asked, my parents have passed on, what can I do for them? One is make fervent dua, abundant dua for them. Ask Allah forgiveness for them. There is nothing a person can leave behind in dunya more valuable. وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُوا لَهُ. A pious child who remains behind and makes dua in favor of parents. So the door of dua is open. إِصَالَ ثَوَابْ صَدَقَ جَارِيَةً. Also keeping good ties and relationships with those who are our family through our deceased parents, or who were their close and beloved friends. So to keep good ties with them is a means of fulfilling the rights of our parents. Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, by this time now a great alim with many, many students after the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is once traveling, and with him many of his students. So Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, they see a Bedouin who is walking, a villager, simple, humble person. Abdullah bin Umar radiallahu anhu, to the surprise of his parents, gets off his conveyance, goes to the man, shows respect and honor to him, hugs him, and then finally gives him his conveyance as a gift, and also takes off the imamah on his head and gives it to him, which was considered a great token of respect. Afterwards, his students remark to him that these are villages, Bedouins, simple people. Had you done a small amount, you would have been happy. Why you go to such lengths? He says, this man's father was a friend of my father, Umar radiallahu ta'ala an, and I have personally heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرَّ أَن يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَهْلِ أَبِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. One of the greatest forms of piety is to show kindness, good mannerisms to those who were the close and beloved ones, or their families, to your parents. So his father was a friend of my father, that Umar radiallahu anhu. So as a token of respect to my father, in the words of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, I'm doing so. So إِصَالَ ثَوَابْ صَدَقَ جَارِيَةً, dua is there, keeping up their ties and their relationships as far as friends are concerned. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq. Just one incident comes to mind in conclusion, mentioned in At-Targhib wa At-Tarhib. On the other hand, the ill effects of disrespect, dishonoring parents, one of the disadvantages, it is one of those sins that many a times a person is taken to task in this dunya. A sahabi, Hazrat Hawshab bin Awam radiallahu ta'ala an, goes on a distant journey, comes to a certain town, and notices strangely at the time of Asr that from the Qabristan, there is the sound of a braying sound of a donkey. So he asked the local residents, that what is the reality of this? They said to him, go to so and so old lady, that is her own son, she will tell you the story. So he comes to this elderly lady, that what is the reason every day at the time of Asr we hear this? She says, that was my son. He was a sinful person. He would go and drink and other wrongs. When he would come home, I would say to him, fear Allah, leave these bad habits, perform your salah. And he would say to me, stop praying to me like a donkey. The day he died at the time of Asr. And every day at that time, he comes out in the form of a donkey, makes the praying sound of a donkey. May Allah Ta'ala protect us. A'udhu billahi min ghadabihi wa ghadab awliyaihi wa ghadab alwalidain. We've heard from our mashaykh while studying a short while in Syria, always seeking this dua. Ya Allah, protect us from your anger, the anger of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the anger of the salihin, and protect us from the anger of parents. وآخر دعوانا الحمد لله.
لا محبوب إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله خالقي الله ناظري الله حبيبي الله معي الله 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 استغفر درود علیه. الحمد لله.